This is VOA News. I'm Jim Bertel. The coronavirus in China is being watched with a wary eye around the globe. The death toll is now 56 in China. Meanwhile, the U.S. consulate in Wuhan, the city at the epicenter, announced it will evacuate its personnel and some private citizens aboard a charter flight. Reuters' Edward Barron has more.
The ability of a new coronavirus to spread is getting stronger, China's National Health Commission said on Sunday, as authorities in the country and around the world scramble to prevent a pandemic. More than 2,000 people have been infected globally, and dozens in China have been killed by the disease. A handful of cases have been reported outside China, including in Thailand, Australia, the United States and France. China says knowledge of the virus is limited and that containment efforts, which have thus far included curbing transportation and travel, and the cancellation of big events would be intensified. The virus is believed to have originated late last year in a seafood market in the central Chinese city of Wuhan that was illegally selling wildlife.
That is Reuters' Edward Barron. Working against the clock, Turkish rescue teams are pulling more survivors from collapsed buildings Sunday, days after a powerful magnitude 6.8 earthquake hit the country's east. AP's Charles de Ledesma reports.
Turkey's health ministry says rescue workers are continuing to search for dozens of people buried under the rubble of collapsed buildings in central Turkey, warning that the death toll is likely to rise. The quake hit Friday evening at a depth of around 4 miles. Monitoring centers gave magnitudes ranging from 6.5 to 6.8. At least five buildings are reported to have been destroyed, while hundreds of other structures damaged and made unsafe. Rescue workers are working round the clock with over 1,000 personnel involved. I'm Charles de Ledesma.
And you're listening to VOA News. The first week of the U.S. Senate impeachment trial of U.S. President Donald Trump came to a close as the president's lawyers began their defense. VOA Cindy Sain has more.
In a short day of opening arguments, described as a preview of a full defense next week, White House counsel attacked from multiple fronts. First, calling the case for impeachment baseless, while arguing the president has broad decision-making powers. Trump's lawyers also criticize the impeachment managers for guessing about the president's motives.
That's fake. That's not the real call. That's not the evidence here.
Democrats say that problem can easily be solved by the firsthand testimony that Republicans so far have denied. The trial is set to resume Monday with a continuation of the president's defense.
That is VOA's Cindy Sain reporting. Meanwhile, a video has emerged of a 2018 dinner at which President Trump appears to call for then-ambassador to Ukraine Marie Yovanovitch to be removed. Reuters' David Doyle reports.
It's April the 30th, 2018, and halfway through a dinner at the Trump Hotel, the U.S. president can be heard appearing to give the order to remove the U.S. ambassador to Ukraine, Marie Yovanovitch.
Get rid of her.
Hooray.
Get her out tomorrow. I don't care. Get her out tomorrow. Take her out. Okay?
A video of the meeting emerged on Saturday and was obtained by Reuters from Joseph Bondi, the attorney for Lev Parnas. He's the former associate of Donald Trump's lawyer Rudy Giuliani and has been providing evidence to Democrats as a part of the president's impeachment trial in the Senate. Trump has said he had the right to fire Yovanovitch, a main figure in the series of events that led to his impeachment, which he did in May 2019.
That's Reuters' David Doyle reporting. Officials from Libya's two rival governments say fighting erupted Sunday as the country's east-based forces advanced toward the strategic western city of Misrata. This further erodes a crumbling ceasefire agreement brokered earlier this month. The clashes came just hours after the United Nations decried continued blatant violations of an arms embargo on Libya by several unspecified countries. Philippine authorities lowered the alert level at the Taal volcano Sunday, 2 weeks after it began spewing ash, steam and rocks, a move that will allow many of the more than 376,000 people displaced to return home. The latest program from the makers of Sesame Street is an effort to help children suffering as a result of the Syrian civil war. Sesame Workshop, the nonprofit educational organization behind Sesame Street, has launched a new locally produced Arabic TV program for the hundreds of thousands of children dealing with displacement in Syria, Iraq, Jordan, and Lebanon. I'm Jim Bertel, VOA News.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ اور دیگر اہم موضوعات پر فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی. ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے ان کے لیے ہم وہ رپورٹیں پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگراموں میں نشر ہوئیں. آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر ملاقات ایک ایسے وقت میں ہوئی جب امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے کا امکان بڑھ رہا ہے اور پاکستان کی کوشش ہے کہ اسے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکالنے کی امریکہ حمایت کرے. سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں جاری ورلڈ اکنامک فورم کے دوران ملاقات میں امریکہ اور پاکستان کی قیادت نے گرم جوشی کا اظہار کیا اور کئی ایسے امور کا ذکر بھی کیا جن پر اسلام آباد اور واشنگٹن مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. یہ اقتدار میں آنے کے بعد دونوں رہنماؤں کی تیسری ملاقات تھی. یہ ملاقاتیں کتنی نتیجہ خیز رہیں اس بارے میں واشنگٹن کے قدامت پسند تحقیقی ادارے ہیریٹیج فاؤنڈیشن سے منسلک تجزیہ کار جیف سمتھ نے ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد سے گفتگو کے دوران کہا کہ ان ملاقاتوں کے نتیجے میں پاکستان کی جانب ٹرمپ انتظامیہ کے رویے میں کوئی بڑی تبدیلی تو نہیں آئے گی لیکن وزیر اعظم پاکستان کو اپنے ملک کا موقف خود امریکی صدر کے سامنے رکھنے کا جو موقع ملا ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا.
I think the optics of the leader meeting so far have been very good.
میرے خیال میں دونوں رہنماؤں کی ملاقات دیکھنے کی حد تک بہت اچھی ہے لیکن اس کی وجہ سے تعلقات میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آئی. جیسا کہ آپ کے ناظرین جانتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے دور حکومت کے آغاز میں ہی پاکستان کے لیے امریکی امداد کا بڑا حصہ روک دیا تھا اور یہ ابھی تک بحال نہیں ہوا. پاکستان پر ایف اے ٹی ایف سمیت متعدد عالمی فورمز میں ابھی بھی دباؤ ہے جو ختم نہیں ہوا. پاکستان کی جانب سے میرے خیال میں طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے. دہشت گردی کی مالی اعانت سے متعلق کچھ پیش رفت بھی ہے لیکن میرے خیال میں یہ کافی نہیں ہے.
پاکستان کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی حمایت پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں ریلیف دلا سکتی ہے؟
To me, it's less of a political question.
میرے نزدیک یہ سوال سیاسی کم ہے. یعنی یہ دیکھنا ضروری نہیں کہ کیا پاکستان امریکہ کا منظور نظر بن گیا ہے یا نہیں بلکہ ایف اے ٹی ایف کے معاملے میں امریکی حمایت حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ادارے کی سفارشات پر عمل کیا جائے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف ایک ایسا گروپ ہے جو اتفاق رائے کے ساتھ کام کرتا ہے. ہندوستان کے پاس یہ صلاحیت نہیں کہ وہ تنہا پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کرنے کے فیصلے کو متاثر کر سکے. یقیناً بھارت اس معاملے میں ہونے والے اجلاسوں کے ماحول پر اثر ڈال سکتا ہے لیکن اس کے پاس اتنی طاقت اور اختیار نہیں کہ وہ اکیلا فیصلہ کن ووٹ دے سکے.
ہماری ساتھی سارا زمان نے ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں پاکستان کی شمولیت پر اسد اللہ خالد سے کچھ گفتگو کی جو پیش کی جا رہی ہے.
اور اسد اللہ خالد اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. سو اسد آپ ان سے بات کر رہے تھے جیف سمتھ سر, انہوں نے یہی کہا کہ پریکٹیکلی کیا کر کے دکھایا جا سکتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ اہم ہے جو کہ آپٹکس ہیں جو نظر آ رہے دیکھنے میں. تو جب ہم ایف اے ٹی ایف کی بات کرتے ہیں تو اب تک کیا گولز پاکستان کے لیے سیٹ کیے گئے تھے اور پاکستان پھر ان پہ کیا کر پایا ہے؟
پاکستان کے لیے کافی رف جو گولز تھے وہ پاکستان کے معاشی تجزیہ کار اور اوور آل جو ماہرین ہیں وہ کافی حد تک پریشان تھے جب یہ اسٹارٹ ہوا. ابھی بھی خیر چیزیں پوری نہیں ہوئیں. اب جب بھی جو بیجنگ میں اس وقت میٹنگ چل رہی ہے جس کو چائنا اور انڈیا کو چیئر کر رہے ہیں دونوں, اور جس طرح سے 21st اور 23rd کے درمیان اس کو ریویو کیا جا رہا ہے, 27 پوائنٹس جو تھے وہ پاکستان کو دیے گئے تھے, ایکشن پوائنٹس جو دیے گئے تھے, جس میں سے پانچ لاسٹ ریویو میٹنگ میں دیکھا گیا کہ براڈلی میٹ کر لیے گئے ہیں. لیکن اس کے باوجود 22 ایسے ہیں جن میں سے کچھ کو تو ابھی تک ٹچ بھی نہیں کیا گیا, جس میں جو پروونشل سبسٹینس ہے, پروونشل جو اسٹانس ہے صوبوں کا کچھ کچھ معاملات میں کہ ریگولیشنز کس طرح سے مینیج کرنی ہے, کس طرح سے لے کے چلنا ہے, اس حوالے سے کافی حد تک کنسرنز تھے. اور ابھی بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان کی طرف سے جو اوور آل ریکوائرمنٹس پوری کی گئی ہیں ان پہ کوسچن مارکس اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ابھی جو ریویو میٹنگ ہو رہی ہے اس وقت بیجنگ میں, اس کے لیے جنوری 8 کو لگ بھگ پاکستان نے کوئی 500-400 پیجز کا ایک رپورٹ دوبارہ سے جمع کروائی ہے, جو 150 پوائنٹس ریز کیے تھے, 150 کوشچنز رادر پاکستان سے پوچھے گئے تھے لاسٹ ایف اے ٹی ایف کی میٹنگ میں. اور اب جو 4 مہینے کا ٹائم ہے, اب اگلے مہینے ہم دوبارہ دیکھیں گے ایف اے ٹی ایف کا اجلاس جو ہے اس میں فیصلہ کیا جائے گا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے یا ایکسٹینشن دی جائے.
براڈلی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا ایکشن آئٹمس تھیں اور کن پہ عمل ہوا, تو سب سے بڑا تو یہی ہے کہ جی جو ٹیررزم کی جو فائنینسنگ ہے اس کے کے ہر طرح سے راستے روکے جائیں, چاہے بینکنگ کا نظام مضبوط بنا کے, چاہے آپ کے جو مختلف ادارے کام کر رہے ہیں ان کے ریکارڈز کو مزید اسٹرینتھن کر کے دیکھا جائے کہ وہ ریکارڈز رکھ رہے ہیں نہیں. اور اس بارے میں ہم نے دیکھا کہ تقریباً 500 کیسز بھی سامنے آئے.
جی ہاں, آپ نے بالکل صحیح کہا, 500 کیسز وہ جو انہوں نے رپورٹ کیے ہیں پاکستان نے. اور اس کے علاوہ ود ان پاکستان اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ رفلی ہم نے 1100 اریسٹ بھی کی ہیں اس معاملے میں, اور اوور آل 500 کیسز میں سے جو کنوکشن ریٹ ہے جس میں کورٹ میں جا کے جو ثابت بھی ہوئے ہیں وہ 55 کے پاس ایسے کیسز ہیں, اور اس کے بعد انڈر ٹرائل کیسز بھی کافی زیادہ ہیں. لیکن ابھی بھی اس پہ سیٹسفیکشن کتنی ہے مختلف ماہرین کو اکراس دا گلوب, وہ کافی بڑا کوشچن مارک ہے. بیکاز اگر ہم اوور آل سچویشن دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے بھی پاکستان نے اس طرح کے اقدامات کیے ہیں. کوئی بھی بڑی میٹنگ پاکستان کی ہوتی تھی, فار ایگزامپل امریکن حکام سے پاکستان کی کوئی میٹنگ آ رہی ہے, ایف اے ٹی ایف سے ریلیٹڈ کوئی میٹنگ آ رہی ہے, تو کچھ اس سے پہلے اریسٹ کر لی جاتی تھی جو کہ بعد میں ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا. تو اب جو ریفارمس کا سلسلہ ہے جس میں مدرسہ کو اسکول میں کنورٹ کر دیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ جو ڈسپینسریز تھیں ان کو ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کو دے دیا گیا ہے, یہ جو چیزیں ہیں یہ شاید لانگ ٹرم میں چل سکیں گی, لیکن واشنگٹن سکیپٹیکل اباؤٹ اٹ.
کیونکہ واشنگٹن میں یہ تو نوٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے, لیکن سب سے بڑا کنسرن جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ چینجز ریورسیبل تو نہیں ہیں, اور اگر وہ ریورس ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے واشنگٹن میں تشویش پائی جاتی ہے. اور اسی لیے ماہرین کا یہاں پہ یہی کہنا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا رویہ فی الحال اسی لیے نہیں بدل رہا کیونکہ وہ لانگ ٹرم تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں.
بیکاز مین کنسرن وہیں پہ جا کے آ رہا ہے کہ کتنا لانگ ٹرم چلا سکیں.
اسد اللہ خالد, تھینک یو ویری مچ.
امریکہ میں 20 جنوری کو ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر ڈے منایا گیا. شہری حقوق اور نسلی برابری کی جد و جہد کرنے والے اس نام سے دنیا اچھی طرح واقف ہے. جب امریکہ میں سیاہ فاموں کے خلاف نسلی تعصب عروج پر تھا, اور جب سیاہ فاموں کے ریستوران, سینما گھر, بس کی سیٹیں اور پانی پینے کے نلکے تک سفید فاموں سے الگ ہوتے تھے, تب ڈاکٹر کنگ نے پورم تحریک کی قیادت کی جس نے حکومت اور اداروں کو اپنی پالیسیاں بدلنے پر مجبور کر دیا. تاہم 4 اپریل 1968 کو ڈاکٹر کنگ کو قتل کر دیا گیا. ان کی جد و جہد کی کہانی فائزہ بخاری کی زبانی.
'63 میں واشنگٹن کے لنکن میموریل پر لاکھوں کے مجمع نے اس تاریخ ساز تقریر کو سنا. یہ الفاظ تھے مارٹن لوتھر کنگ کے, امریکہ میں مساوی حقوق کے علم بردار. ریاست جورجیا کے شہر اٹلانٹا سے تعلق رکھنے والے مارٹن لوتھر کنگ ایک مذہبی رہنما تھے جنہوں نے 1955 میں شہری حقوق کی تحریک کی باغ ڈور سنبھالی. اکثر اوقات ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے تھے. امریکہ میں وہ دور نسلی منافرت کا آغاز تھا. عوامی مقامات پر سیاہ فام افراد کو سفید فاموں سے الگ الگ رکھا جاتا تھا. مارٹن لوتھر کنگ نے اس تفریق کو مٹانے کی ٹھان لی, اور اس کے لیے انہوں نے عدم تشدد پر مبنی تحریک چلائی جس پر 1964 میں انہیں نوبیل کے امن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا.
میں نوبیل کا امن ایوارڈ ایک ایسے وقت وصول کر رہا ہوں جب امریکہ میں 2,20,00,000 سے افام افراد نسلی منافرت کی لمبی رات کے خاتمے کے لیے جدوجہد میں مصروف ہیں.
3 اپریل 1968 کو وہ ریاست ٹینیسی کے شہر میمفس میں سینیٹیشن ورکرز کے احتجاج میں شامل ہونے کے لیے آئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی موت سے صرف ایک دن کے فاصلے پر تھے.
میری آنکھوں نے خدا کی عظمت کو اپنی جانب آتے دیکھا ہے,
یہ ان کی زندگی کے آخری ریکارڈڈ الفاظ تھے. میمفس میں واقع لورین موٹل کے باہر موجود ہوں جس کے کمرہ نمبر 306 کی بالکنی پر 4 اپریل 1968 کی شام 6:01 پر مارٹن لوتھر کنگ کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا. ان کی موت کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی تو امریکہ کے 100 سے زیادہ شہروں میں فساد پھوٹ پڑے, اور امریکی صدر کو ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنی پڑی. مارٹن لوتھر کنگ کی بیٹی برنس کنگ اب ان کے پیغام کو آگے لے کر چل رہی ہیں. وہ اٹلانٹا میں دی کنگ سینٹر کی سربراہ بھی ہیں. امریکی صدارتی انتخابات کے سال میں وہ ووٹروں کو غیر جانبدار امیدواروں کو منتخب کرنے کا مشورہ دیتی ہیں.
میرا خیال ہے یہ اہم ہے کہ ہم ایسے افراد کا چناؤ کریں جو حقیقی معنوں میں عوام کی خدمت کریں. آج کل یہ مشکل ہے کیونکہ اکثر منتخب سیاستدان بہت جانبدار ہیں.
لورین موٹل کو نیشنل سول رائٹس میوزیم کا حصہ بنا دیا گیا ہے. مارٹن لوتھر کنگ کے سرکاری دن پر یہاں تقریبات میں اعادہ کیا جاتا ہے کہ نسلی امتیاز کے خاتمے کا جو خواب انہوں نے پیش کیا اسے شرمندہ تعبیر کرنے کی کوششیں جاری رکھی جائیں گی. فائزہ بخاری, وائس آف امریکہ, میمفس, ٹینیسی.
امریکہ میں سیاہ فام اگرچہ ملک کی کل آبادی کا تقریباً 12% حصہ ہیں, ان کا ووٹ کسی بھی صدارتی امیدوار کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب سے دو ہفتوں بعد امریکہ کی کئی ریاستوں میں حتمی انتخابات سے پہلے پرائمری انتخابات کے سلسلے کا آغاز ہوگا، جس میں ڈیموکریٹ جماعت کے ووٹر اس حتمی امیدوار کا انتخاب کریں گے جو اس سال نومبر کے صدارتی الیکشن میں صدر ٹرمپ سے مقابلہ کرے گا یا کرے گی۔ آئیے چلتے ہیں ریاست شمالی کیرولائنا، جہاں اس وقت سابق نائب صدر جو بائیڈن رائے عامہ کے جائزوں کے مطابق سب پر سبقت لیے ہوئے ہیں، اور جانتے ہیں سیاہ فام ووٹروں کی رائے۔ تفصیلات عمران جدون کی زبانی۔
کلیفلن یونیورسٹی کی ایک تقریب میں سینکڑوں طلبا اور سابق طلبا شریک ہوئے ہیں، جہاں تاریخی اعتبار سے سیاہ فام اسٹوڈینٹس زیادہ ہوتے ہیں۔ یہاں کھیل اور صدارتی سیاست ایک دوسرے سے ملتی ہے۔ گیرٹ میکڈینیل ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار پیٹ بوٹیجج کی حمایت میں اضافے کے خواہاں ہیں، اور وہ اکیلے نہیں ہیں، دیگر امیدواروں کے کارکن بھی یہاں موجود ہیں۔ میکڈینیل جانتے ہیں کہ ساؤتھ کیرولائنا کے بہت سے لوگ پیٹ بوٹیجج سے واقف نہیں ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ انڈیانا کے سابقہ میئر کا پیغام سیاہ فام ووٹرز کو ان کی طرف راغب کرے گا۔
وہ
سیاہ فام امریکہ کو اپنی مہم کا ایک ستون بنا رہے ہیں۔ ان کے منصوبے جن میں معاشی ناانصافیوں کا احاطہ کیا گیا ہے، اور وہ سیاہ فام کمیونٹیز میں سرمایہ کاری کا ارادہ رکھتے ہیں۔
بوٹیجج پہلے ہم جنس پرست ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہیں۔ وہ ساؤتھ کیرولائنا سمیت قومی سطح پر سیاہ فام امریکی ووٹروں میں حمایت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہاں بہت سے سیاہ فام افراد ووٹرز کا کہنا ہے کہ وہ جو بائیڈن کی حمایت کرتے ہیں، جو سابق صدر براک اوباما کے نائب صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں،
مجھے یقین ہے کہ جو بائیڈن لوگوں کے لیے زیادہ کام کریں گے، اور وہ ٹرمپ سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں، مجھے ان پر اعتماد ہے۔
ریاست میسیچوسٹس کی سینیٹر الیزابتھ وارن اور ریاست ورمانٹ کے سینیٹر برنی سینڈر بھی سیاہ فام امریکی ووٹرز کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ برائنٹا میکسویل جیسے نوجوان ووٹرز ایسے امیدوار کی حمایت کرنا چاہتے ہیں جو صدر ٹرمپ کو شکست دے سکے۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت سے خراب کام کیے ہیں، جس سے بہت کچھ بدلا ہے۔ ہر کوئی اب کھل کر نسل پرستی اور طبقاتی تفریق کو بڑھا رہا ہے، لہٰذا یہ الیکشن اب ہمارے ملک کے اصل روح کو بچانے کی لڑائی بن گئے ہیں۔
صدر ٹرمپ تردید کرتے ہیں کہ وہ نسل پرست ہیں، اور سیاہ فام امریکیوں کے درمیان اپنی حمایت بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اکتوبر میں صدر ٹرمپ نے ساؤتھ کیرولائنا میں واقع سیاہ فام کالج بینیڈکٹ کا بھی دورہ کیا ہے۔
میں نے اپنی ساری زندگی سیاہ فام کمیونٹی کے لیے منصفانہ اور مساوی مواقع فراہم کرنے کا سوچا ہے۔ ہم صرف باتیں نہیں بلکہ کام کر رہے ہیں۔
ڈیموکریٹک امیدواروں کے لیے سیاہ فام آبادی کا ووٹ بہت اہم ہے۔ کسی بھی ڈیموکریٹ نے 30 سال سے زیادہ عرصے میں سیاہ فام ووٹرز کی حمایت کے بغیر پارٹی کی نامزدگی حاصل نہیں
کی۔
جو کوئی بھی ڈیموکریٹک امیدوار ہوگا، اسے سیاہ فام ووٹروں کو راضی اور قائل کرنا ہوگا، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ انہیں یقینی طور پر سیاہ فام خواتین ووٹروں کو قائل کرنا ہوگا، کیونکہ ان کے ووٹ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہیں۔
سیاسی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ابتدائی پرائمری کا فاتح ملک میں دوسرے علاقوں سے بھی سیاہ فام امریکیوں کی اضافی حمایت حاصل کر سکتا ہے۔ کرس سمکنز کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکا۔
مسلمان آج کے امریکہ میں تعلیم، طب اور پولیس کے شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے کے ساتھ ساتھ اب مقامی اور ریاستی سطح پر منتخب نمائندوں، میئروں اور ججوں کے عہدوں پر بھی فائز ہیں۔ امریکہ میں عام تاثر کے برعکس اسلام کی جڑیں کافی پرانی ہیں، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ میں پہلے مسلمان نے کب اور کیسے قدم رکھا، اور یہاں پر اسلام کیسے پھیلا، اور امریکہ کی تعمیر میں مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں شہناز نفیس کے ساتھ واشنگٹن ڈی سی میں قائم اسلامک ہیریٹیج میوزیم۔
یہ ہے اسلامک ہیریٹیج میوزیم کے بانی امیر محمد، جنہیں امریکہ میں مسلمانوں کی تاریخ پر تحقیق کرنے کا خیال 1990 کی دہائی میں اس وقت آیا جب مختلف مسلم تنظیموں کے ساتھ کام کرنے کے دوران انہیں محسوس ہوا کہ مسلمان تارکین وطن خود کو امریکی معاشرے کا حصہ نہیں سمجھتے۔ امیر محمد کے مطابق مسلمانوں میں یہ احساس ان کے اس خیال کے سبب عام ہے کہ اسلام کی امریکہ میں تاریخی جڑیں گہری نہیں۔ اس کے لیے انہوں نے 10 برس تک امریکہ بھر کا سفر کیا اور معلومات اکٹھی کی۔
اس خطے میں پہلا مسلمان 1312 میں آیا تھا جس کا نام ابو بکر تھا. کرسٹوفر کولمبس کے لاگ جرنل میں مسجد کا ذکر ہے جو اس کا ثبوت ہے کہ امریکہ دریافت ہونے سے پہلے ہی مسلمان یہاں آباد تھے. تاہم 1480 میں اسپینش انکوئیزیشن یا پھر بابی کوز جنگ کے دوران بڑی تعداد میں مسلمان امریکہ اگر آباد ہوئے, ان میں استاوانی کو بھی شامل تھا. میکسیکو اور ایریزونا کی دریافت کا سہرا انہی کے سر جاتا ہے. اور آخری لہر افریقی غلاموں کی تھی جس میں بڑی تعداد میں مسلمان غلام بنا کر امریکہ لائے گئے.
امیر محمد کی تحقیق کے مطابق بڑی صغیر پاک و ہند سے امریکہ آنے والے دو پہلے مسلمان عبد الرحمن اور محمد سرور 1886 میں آئے تھے. امیر محمد نے قدیم مردم شماریوں میں مسلمانوں کے نام بھی تلاش کرنے کی کوشش کی. اس میوزیم میں قرآن کے بہت سے قدیم نسخوں کے علاوہ وہ قرآنی نسخہ بھی موجود ہے جو 1853 میں امریکی خانہ جنگی کے دوران اس وقت محفوظ کیا گیا تھا جب اپنی فتح کے بعد یونین فوجیں لائبریریز کو جلا رہی تھی. امیر محمد کہتے ہیں کہ امریکہ کی ترقی اور دفاع میں مسلمانوں کے کردار کی داستانیں 14ویں صدی سے 21ویں صدی تک پھیلی ہوئی ہیں. امیر محمد کی تحقیق کے مطابق امریکہ نے ایک ریاست کے طور پر پہلے سفارتی تعلقات ایک مسلم ملک مراکش سے قائم کیے تھے. 1787 میں مراکش کے سلطان کا جارج واشنگٹن کے نام پہلا خط یہاں موجود ہے. یہاں آنے والے سیاحوں میں جاپان, سویڈن, چین, لبنان, مراکو, الجیریا اور کئی دوسرے ممالک کے لوگ شامل ہیں.
I believe that facial expressions will be good. The reactions like, wow.
یہ سب دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ واہ, یہ سب ہمیں معلوم نہیں تھا, یہ سب ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا.
مجھے یہ سب دیکھ کر سکون سا محسوس ہوتا ہے. میں امریکہ میں مسلمانوں کے بارے میں یہ سب نہیں جانتی تھی.
امیر محمد کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان جس دور سے گزر رہے ہیں اس وجہ سے امریکہ میں لوگوں کو مسلمانوں کی تاریخ کے بارے میں بتانا بہت ضروری ہے, جس کا ایک ذریعہ یہ عجائب گھر ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور اب پیش خدمت ہے ایک ایسے امریکی قیدی کی کہانی جس نے سزا سے کہیں لمبی قید کاٹی. امریکہ میں انصاف اور جیلوں کا نظام مسائل سے پاک نہیں, کئی مرتبہ بے گناہ افراد بھی سالوں جیل کاٹتے ہیں. ہماری ساتھی سبا شاہ خان ہمیں ملوا رہی ہیں عبدل سے. یہ ایسے سابق قیدی ہیں جنہیں سزا تو ہوئی 7 سال کی, لیکن اس نے جیل کاٹی 40 سال. کرمنل جسٹس سسٹم میں وہ کیسے کھو گیا, سماعت فرمائیے.
I was there for 40 years for 187 and it wasn't mine. 187 was a murder, first degree murder.
امریکی محکمہ انصاف کے اعداد و شمار کے مطابق 2016 میں امریکہ بھر میں 66 لاکھ افراد کریکشنل فیسلٹیز کہلانے والے قید خانوں میں رکھے گئے تھے, اور عبدل کا شمار بھی انہی قیدیوں میں ہوتا تھا. انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کے مطابق آبادی کے تناسب سے امریکہ لوگوں کو جیل بھیجنے میں دنیا میں سب سے آگے ہے.
عبدل ان نوجوان سیاہ فام امریکی قیدیوں کی نمائندگی کرتے ہیں جو جیل سے باہر آتے ہیں تو بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں.
23 سال کی عمر میں علاقے کے ایک ڈرگ ڈیلر کے قتل کے الزام میں انہیں جیل بھیجا گیا. جیل جانے سے قبل عبدل کا واسطہ کبھی قانون سے نہیں پڑا تھا. وہ ہائی اسکول ختم کرنے کے بعد فائر ہائیڈرنٹ بنانے کا کام کرتے تھے. عبدل کہتے ہیں ان کو سزا 2 لوگوں کی گواہی پر دی گئی جن کی کہانیاں آپس میں نہیں ملتی تھیں.
اس نے 2 بار اپنی کہانی بدلی, اور پھر 3rd بار جب میرا مقدمہ شروع ہو رہا تھا, لیکن جج نے اسے خاطر میں نہیں لیا.
عبدل کو قتل کے الزام میں 7 سال کی سزا ہوئی تھی, لیکن انہیں رہائی 40 سال بعد ملی. جب بھی وہ قانونی چارہ جوئی کرتے انہیں دوسری جیل منتقل کر دیا جاتا. جیل میں انہوں نے خود کو خطرناک آدھی مجرموں کے درمیان پایا. اس ماحول میں گزارا کرنے کے لیے انہیں نئے طور طریقے سیکھنا پڑے.
آپ کو تشدد کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن کچھ لوگوں کے ساتھ پرتشدد زبان استعمال کرنا پڑتی تھی.
جیل میں عبدل نے مذہب میں پناہ لی. ایک عرصے تک انہوں نے کسی کو اپنے مسلمان ہونے کے بارے میں نہیں بتایا تھا, لیکن پھر ایک دن کسی نے انہیں نماز پڑھتے دیکھا.
اس نے کہا السلام علیکم. میں نے کہا وعلیکم السلام. اس نے کہا تمہیں پتا ہے یہاں مسجد موجود ہے. میں نے کہا میں پہلے سب کا جائزہ لے رہا ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا, جیل کی دیواروں کے اندر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ ایکویشن میں کہاں فٹ ہوتے ہیں, ورنہ آپ شکار بھی بن سکتے ہیں.
امریکی تنظیم مسلم ایڈوکیٹس کے مطابق امریکہ میں مسلمانوں کی تعداد امریکی آبادی کا 1% ہے, جبکہ امریکی جیلوں میں 9% مسلمان ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ امریکی جیلوں میں قیدیوں کا اسلام کو قبول کرنا بتایا جاتا ہے. اس سوال کے جواب میں کہ قیدی اسلام ہی کی جانب کیوں راغب ہیں، عبدل کہتے ہیں
کیونکہ اسلام زیادہ مضبوط مذہب ہے اور جو زیادہ مذہبی ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ اکثر قیدی جیل کی صعوبتیں برداشت نہیں کر پاتے اور ذہنی امراض کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے میں مذہب سہارے سے کم نہیں.
کہ جب بھی کچھ ہوتا تھا تو میں اسے اللہ پر چھوڑ دیتا تھا، میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا ہوتا تو شاید آج میں باہر نہ ہوتا. اور یہ بھی کہ اگر انہوں نے لوگوں کو غلط سزا اور ان کی سزا سے زیادہ قید کرنے سے متعلق قوانین نہ بدلے ہوتے.
رہائی کے بعد وہ کہتے ہیں دنیا بدل چکی تھی، آج وہ گھر سے باہر اکیلے جائیں تو کھو جاتے ہیں، اور سست رفتاری سے چلتی گاڑی انہیں راکٹ کسی تیزی سے چلتی محسوس ہوتی ہے. رہا ہونے والے قیدیوں کے لیے امریکہ میں بہت سی تنظیمیں انہیں معاشرے میں اپنی جگہ بنانے میں مدد کرتی ہیں. ایسی ہی ایک تنظیم اصلاح ایل اے قید سے رہا پانے والے مرد اور عورتوں کو رہائش فراہم کرتی ہے. انہوں نے عبدل کو رہنے کے لیے جگہ دی اور کام بھی. عبدل یقینی بناتے ہیں کہ گھر میں رہنے والے اس گھر کے اصولوں کے پابند رہے اور انہیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. وہ دوسرے جیل سے نکلنے والوں کی مدد کے لیے مختلف تنظیموں میں رضاکارانہ خدمات بھی انجام دیتے ہیں. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، لاس اینجلس، کیلیفورنیا.
امریکی ریاست نیواڈا کے شہر لاس ویگس کو اکثر اوقات سن سٹی یا گناہ کا شہر کہا جاتا ہے. یہ وہ شہر ہے جہاں لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں. اسی لیے کہاوت ہے کہ ویگس میں جو ہوتا ہے وہ وہیں رہ جاتا ہے. لیکن کچھ افغان تارکین وطن اپنے مذہبی طرز زندگی کے باوجود جوئے بازی کے اس مرکز کے بارے میں مختلف سوچ رکھتے ہیں. اس رپورٹ میں آپ ویگس میں رہائش پذیر چند افغان کاروباری افراد کی باتیں سنیں گے. تفصیلات سادیا زیب رانجھا کی زبانی.
لاس ویگس بولیوارڈ ٹھیک شہر کے درمیان واقع ہے. یہ اپنے تفریحی ماحول کی وجہ سے مشہور ہے. جوئے خانوں، صاف ستھری عمارات اور ہوٹلوں سے گھری اس سڑک پر چلتے ہوئے تقریباً ایسا لگتا ہے گویا آپ ہالی ووڈ کی فلم کا کوئی حصہ ہیں.
یہاں پر جوئے خانے اور کلب شاندار ہیں، میں یہاں آنے کا مشورہ دوں گا.
یہاں تفریح کے بہت مواقع ہیں، طرز زندگی خاصا اچھا ہے، بہت مصروف زندگی ہے.
لیکن سیاحوں سے بھری لاس ویگس کی اس پٹی سے باہر زندگی مختلف ہے، جہاں ہر طبقہ فکر کے لوگ معمول کی زندگیاں گزارتے ہیں. کچھ افغان مسلمان لاس ویگس میں رہتے ہیں. احمد شکیب کہتے ہیں کہ متصادم مذہبی اقدار کے باوجود ویگس میں لوگ روایتی اور مذہبی زندگیاں بسر کر سکتے ہیں.
افغان گھرانوں نے اپنے ثقافتی ورثے کو برقرار رکھا ہوا ہے اور ان کے بچے اپنی ثقافت اور مذہب سے جڑے ہوئے ہیں.
شکیب ایک گروسری سٹور چلاتے ہیں اور ان کا سٹور مقامی افغانوں میں اپنے پن کا احساس اجاگر کرتا ہے.
اس سے پہلے ہم دوسری ریاستوں میں خریداری کرتے تھے، مثلا کینیڈا اور لاس اینجلس، لیکن اب میں خوش ہوں کہ ہماری ریاست میں یہ سٹور ہے اور ہمارے گھروں کے قریب ہے.
اور لاس ویگس کے ایک مختلف کونے میں افغانوں کے ملبوسات کے کئی سٹورز ہیں جو افغان اور جنوبی ایشیا کے دوسرے روایتی ملبوسات فروخت کر رہے ہیں. ملالائی کوہستانی لگ بھگ 40 سالوں سے اپنی بوتیک چلا رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ویگس میں رہنا ان کے لیے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا.
یہاں سب اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اگرچہ اسے محض گناہ کا شہر کہا جاتا ہے، مگر ایسا ہے نہیں. آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں گزشتہ 10 برسوں میں کبھی کسی کسینو نہیں گئی.
مسعود انصاری اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ کار ڈیلرشپ کا ایک مرکز چلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ویگس میں رہنے سے ان کی مذہبی زندگی متاثر نہیں ہوتی.
اگر کوئی شخص ایک اچھا مسلمان رہنا اور ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ایسا ممکن ہے، وہ اپنے ملک جیسی زندگی یہاں بھی گزار سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے ملک کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے.
ایسے میں جبکہ لاکھوں لوگ تفریح کے لیے ویگس جاتے ہیں، وہاں بہت سے لوگ اس لیے رہتے ہیں کہ وہاں انہیں ایک اچھی زندگی میسر ہے. احمد سمیر رسولی کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ.
امریکی شہر لاس اینجلس میں واقع کمپٹن شہر جرائم منشیات اور جرائم پیشہ گروہوں کی وجہ سے مشہور ہے. بہت سے امریکی ریپرز کمپٹن شہر کی جرائم اور پرتشدد زندگی پر اپنے بنائے ہوئے ریپ میوزک کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہوئے. ان میں ڈاکٹر ڈرے، آئس کیوب اور سناپ ڈاگ جیسے نام شامل ہیں. صبا شاہ خان ہمیں لے جا رہی ہیں اندرون شہر کمپٹن، جہاں وہ ملاقات کرائیں گی خطرناک گینگ ارکان سے جن کی زندگی میں علاقے کی مسجد اہم کردار ادا کر رہی ہے.
یہ ہے شمالی لاس اینجلس کا شہر کمپٹن. اس کا شمار ایف بی آئی کی خطرناک امریکی شہروں کی فہرست میں ہوتا ہے. کمپٹن کو منشیات اور دوسرے جرائم میں ملوث گینگز کی آماجگا کہنا غلط نہیں. جرائم کی اس دنیا کے بیچ میں امن اور ہم آہنگی کا درس دیتی یہ مسجد اصلاح اہل، یہاں رہنے والے بہت سے لوگوں کی زندگی پر گہرا اثر رکھتی ہے.
When I came to back to Islam, I felt a sense of peace.
جب میں اسلام کی جانب لوٹا تو مجھے سکون کا احساس ہوا. مجھے موت کا دھڑکا لگا رہتا تھا. اب مجھے خوف نہیں ہے، جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہوگا.
حمزہ کا پیدائشی نام ڈوین فرامپٹن ہے، وہ پروفیشنل فٹ بال پلیئر رہ چکے ہیں، اب وہ این ایف ایل کے کھلاڑیوں کو کوچ کرتے ہیں. حمزہ کے والد نے 1960 کی دہائی میں کامپٹن میں امریکہ کے خطرناک ترین گینگز میں سے ایک رولن فورٹیز نیبرہڈ کرپس کی بنیاد رکھی. حمزہ اپنے والد کے راستے پر چلنا چاہتے تھے، لیکن گینگ والی زندگی کے دوران اپنے ساتھیوں کی وفاداری سے متعلق ایک واقعے نے ان کا انداز فکر بدل دیا، اور اب وہ جرائم کی زندگی گزارنے والے اپنے پرانے ساتھیوں کو اسلام کی جانب لاتے ہیں.
Everybody knows that this is a masjid.
سب جانتے ہیں کہ یہ ایک مسجد ہے، تو وہ اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہی مسئلہ ہے.
یہ مسجد 1986 میں قائم کی گئی تھی. اس وقت بھی یہ مسجد نشہ کرنے والوں اور جیل سے نکلے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جانی جاتی تھی. 2006 میں مسجد کے بانی سفیر صدیق کے بیٹے نے اسے اسلامک سینٹر میں تبدیل کر کے اس کا نام اصلاح ایل اے رکھا.
Islam is the fastest growing religion within the prison system.
Islam امریکی جیلوں میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، تو جیلوں میں بہت سے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں یا اسلام کو لوٹتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے پہلے مسلمان تو تھے، لیکن انہیں دین سے دوبارہ متعارف جیل میں کرایا گیا.
ماضی میں مصطفیٰ جبریل کا تعلق بھی جرائم کی دنیا سے رہا، لیکن اب مسجد کے ساتھ ان کا تعلق گہرا ہے. وہ مختلف پروگرامز کے ذریعے جیل سے نکلنے والوں کی مدد کرتے ہیں.
African Americans that are getting together every week.
بہت سے افریقن امریکن خاندان یہاں ہر ہفتے ملتے ہیں. پورا ہفتہ یہاں سکول لگتا ہے جس کا پورا سٹاف افریقن امریکن ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم استاد ہیں اور اپنی کمیونٹی کو خود پڑھا سکتے ہیں. اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ بغیر شراب، ڈرگز اور موسیقی اور جھگڑے یا کینے کے اس قسم کی محفلیں ممکن.
اور امام جہاد کا خطبہ بھی خاندان کی اہمیت ہی کی بات کرتا ہے. حمزہ کہتے ہیں یہاں پلنے والے اکثر بچوں کو والدین یا خاص طور پر باپ کا سایہ میسر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ قید یا منشیات کی وجہ سے ان کی زندگی سے باہر ہوتے ہیں. ایسے میں گینگ خاندان کا نعم البدل بن جاتا ہے، لیکن جب وہ جرائم کی زندگی چھوڑتے ہیں اور اسلام کو اپناتے ہیں تو اصلاح اہل کی کمیونٹی ہی ان کا خاندان بن جاتی ہے.
میرے گینگ کے ساتھی مجھے اس لباس میں نہیں پہچان پائیں گے، انہیں اس زبان کا پتہ نہیں. انہیں وہی پتہ ہے جس انداز میں میں ان سے بات کرتا ہوں، تو اگر ہم ان سے ان کی زبان میں بات کرنے کا طریقہ ڈھونڈ کر ان سے بات کریں تو انہیں شہادہ کی طرف لا سکتے ہیں، اپنے عادات بہتر ہو سکتے ہیں.
کامپٹن کے بیشتر گھرانوں کا کوئی نہ کوئی فرد اور کہیں پورے خاندان ان گینگز کا حصہ ہیں، لیکن ان میں سے وہ جو مذہب کو اپناتے ہیں اور جرائم کو خیر بات کہتے ہیں، ان کے لیے بھی گینگز سے اپنا تعلق ختم کرنا ممکن نہیں. اسی لیے اصلاح ایل اے میں گینگز کو برا نہیں سمجھا جاتا. دشمن گینگز بھی اگر یہاں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور بہت سے گینگز کے جھگڑے بھی اصلاح ایل اے ہی میں نمٹائے جاتے ہیں. صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، کامپٹن، کیلیفورنیا.
سول فوڈ، یہ نام ہے امریکہ میں افریقی غلاموں کے محنت طلب طرز زندگی سے جنم لینے والے مخصوص کھانوں کا، جو مسالوں اور چکنائی سے بھرپور ہوتے ہیں اور اسی لیے مزیدار بھی. یہ کھانے تب وجود میں آئے جب افریقی غلام کھیتوں میں سخت محنت کرتے تھے، تو انہیں ایسی خوراک کی ضرورت ہوتی تھی جو ان کے جسموں کو توانائی اور روح کو تسکین دے. واشنگٹن ڈی سی کے کئی ریستورانوں میں آج بھی سول فوڈ انتہائی مقبول ہے. تفصیلات نخبت ملک کی زبانی.
واشنگٹن ڈی سی کی یو اسٹریٹ کا یہ ایک مصروف ریسٹورانٹ ہے جہاں ہفتے میں کسی بھی روز لوگ فرائیڈ چکن، میکرونی اور پنیر یا تلے ہوئے آلو اور شکرقندی وغیرہ کھانے آتے ہیں. یہ خوراک عام طور پر سول فوڈ یا روح کی غذا کے نام سے جانی جاتی ہے.
سول فوڈ کا یہ نام دراصل 60 اور 70 کی دہائی میں سامنے آیا جب ملک میں سیاہ فام تحریک چلی تھی. میرا مطلب ہے اس وقت کھانوں میں اپنا روایتی طریقہ اپنانا فخر کی بات تھی. لوگ دل سے اسے تیار کرتے تھے اور اس سے پیٹ بھی بھرتا تھا. اس قسم کی خوراک کی روایت 18th century یا شاید اس سے بھی پہلے موجود تھی.
واشنگٹن ڈی سی میں قائم افریقن امریکن سول وار یادگار سے چند قدم کے فاصلے پر واقع اوہ آہ ریسٹورانٹ شہر میں سول فوڈ کے لیے مشہور ہو رہا ہے.
ہمارے یہاں ریسٹورانٹ میں کئی مشہور ہستیاں بھی کھانا کھانے آ چکی ہیں. جے زی، لیبرون جیمز اور جے کول، وہ تو اکثر ہی یہاں آتے ہیں.
اگرچہ یہ سیاہ فام امریکیوں کی روایتی خوراک ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسے اب ہر طرح کے افراد مزہ لے کر کھاتے ہیں. اچھا تو آپ نے فرائیڈ چکن آرڈر کیا ہے, ساتھ میں کچھ سلاد اور میکرونی چیز بھی آپ کو چاہیے. کیا آپ یہی خوراک کھاتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں؟
ہاں, میرا تعلق ٹیکساس سے ہے. ہم نے بہت سول فوڈ کھایا ہے, فرائیڈ چکن, گرین بینس, سلاد, مکئی کی روٹی, گندم کے بسکٹ وغیرہ, لیکن فرائیڈ چکن سب سے زبردست ہے.
ایوارڈ یافتہ شیف او جی ایبٹ نے چھوٹی عمر سے ہی کھانا بنانا شروع کر دیا تھا اور کام کے دوران ہی سب کچھ سیکھا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اپنی دادی نانی کی ترکیبوں سے بنائی گئی خوراک کو لوگوں کو کھلا کر سب سے زیادہ خوشی ملتی ہے.
اس سے لوگوں کو یہ سیاہ فام امریکیوں کی تاریخ کے بارے میں پتہ چلتا ہے, یعنی ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے جو ہم نے برداشت کی ہیں. سیاہ فام تاریخ کی کامیابیاں بہت ہیں مگر لوگوں کو کم ہی پتہ چلتی ہیں.
انہیں امید ہے کہ ان کی کہانی کے ساتھ ساتھ کھانوں کی ثقافتی اور تاریخی اہمیت رکھنے والی تراکیب ایسے لوگوں کو متاثر کرتی رہیں گی جو ان کے ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے آتے ہیں. انشن لی کے ساتھ نخبت ملک, وائس آف امریکہ.
اس سال مس یونیورس کا تاج زمبابوے سے تعلق رکھنے والی زوزی بینی تنزی نے جیتا. زوزی بینی اپنی شہرت کو خواتین میں بیداری پھیلانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ لڑکیوں اور خواتین کو اپنی طاقت پہچاننی چاہیے اور انہیں اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچانے کا ہنر آنا چاہیے. زوزی بینی خود کو حاصل عالمی پلیٹ فارم سے صنفی مساوات کا پیغام کیسے پھیلا رہی ہیں, سنتے ہیں سادیا زیب رانجھا کی زبانی.
دسمبر میں مس یونیورس کا اعزاز حاصل کرنے کے کچھ ہی دیر بعد جنوبی افریقہ کی زوزیبینی تنزی نے نیو یارک کی مقبول عمارت امپائر سٹیٹ بلڈنگ کا دورہ کیا تھا. اس سال ان کا ٹھکانہ نیو یارک ہوگا جہاں سے وہ بطور مس یونیورس باقی دنیا کا دورہ کریں گی. گزشتہ ہفتے 26 سالہ ماڈل نے اقوام متحدہ کے لیے جنوبی افریقہ کے سفیر سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ وہ کس طرح لڑکیوں کو اس حوالے سے آگہی اور تحریک دے سکتی ہیں کہ وہ اپنی قدر جانیں.
بطور ایک خاتون آپ کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ آپ اپنے ارادے بلند رکھیں, تو جب کبھی موقع آتا ہے تو آپ یا تو پیچھے ہٹ جاتی ہیں یا اپنی رائے دینے سے ڈرتی ہیں. انہیں یہی بتانا ہے کہ کسی بھی پلیٹ فارم پر اپنے لیے آواز بلند کرنے سے نہ جھجکیں, ہو سکتا ہے آپ کسی روز تبدیلی کا پیش خیمہ بن جائیں.
اقوام متحدہ کے مطابق افریقہ میں عورت کا اپنے شوہر یا خاندان کے کسی فرد کے ہاتھوں جان سے جانے کا سب سے زیادہ خطرہ موجود ہے. اس طرح کے واقعات کی شرح جنوبی افریقہ میں بہت زیادہ ہے. زوزیبینی پر امید ہیں کہ اس جبر کو ختم کرنے کے لیے بڑی عمر کے افراد شعوری طور پر بچوں کی تربیت پر توجہ دیں گے.
میں اکثر مثال دیتی ہوں کہ پری اسکول سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو مارے تو بڑے کہتے ہیں کہ وہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ممکن ہے اس کو وہ لڑکی پسند ہو. یوں غیر شعوری طور پر ہم کم عمر لڑکوں کو یہ سکھا رہے ہیں کہ محبت کا اظہار ایسے ہوتا ہے, یہ محبت نہیں تشدد ہے. اور دوسری جانب لڑکی بھی یہی سیکھتی ہے کہ یہی محبت ہے.
مس یونیورس, جن کے ٹویٹر اکاؤنٹ پروفائل میں بی کائنڈ کے الفاظ لکھے ہیں, اس بات پر زور دیتی ہیں کہ معاشرے کو لڑکوں کو مثبت انداز میں محبت کا اظہار کرنا سکھانا چاہیے. مقابلے کے لیے اپنے بالوں کو 100% قدرتی انداز میں رکھ کر وہ اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ آپ سب اور خاص طور پر نوجوان لڑکیاں خود سے محبت کرنا سیکھیں. اب جب وہ دوسروں کو متاثر کر سکتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جنوبی افریقہ کی دو آئیکونک خواتین ونی میڈیکزیلا مینڈیلا اور موسیقار ماما مریم مقیبہ نے انہیں بہت متاثر کیا.
ان دونوں نے اپنے اپنے انداز میں جنوبی افریقہ کی خواتین اور لوگوں کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی.
زوزیبینی تنزی کہتی ہیں کہ وہ نہیں سمجھتی کہ وہ دنیا کو بدل سکتی ہیں, لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے. مارگریٹ بشیر کے ساتھ سادیا زیبرانجھا, وائس آف امریکہ.
پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے سے طلاق اور خلع کی شرح میں اضافہ ہوا ہے. صرف لاہور ہی میں جون سن 2018 سے جون سن 2019 تک 34,000 خلع کے کیسز درج ہوئے ہیں. ایسے میں جب بچوں کی کسٹڈی والدین میں سے کسی ایک کو ملتی ہے تو سب ہی کے لیے نئے چیلنج بھی جنم لیتے ہیں. لاہور میں اکیلی ماں کی جانب سے پرورش کے تجربے سے گزرنے والی دو ماؤں نے دی روز نامی ایک ایسا پلیٹ فارم شروع کیا ہے جو بچوں کو تنہا پالنے والوں کے لیے مدد کا ایک ذریعہ ہے. تفصیل سمن خان کی اس رپورٹ میں.
2019 کے پہلے 6 ماہ میں صرف لاہور میں خلع کے 17,000 کیسز درج ہوئے. خلع یا طلاق کے باعث علیحدہ ہونے والے والدین کے درمیان بچوں کی حوالگی کے لیے لاہور میں 22 فیملی کورٹس اور 7 گارڈین کورٹس ہیں. احاطہ عدالت میں قائم ملاقاتی ہالز بچوں اور والدین کے ملنے کی جگہ ہیں.
فرسٹ ویک ہوتا ہے اور سیکنڈ لاسٹ ویک ہوتا ہے اس کا ملاقات کا.
और ईद बकरा ईद में मीटिंग है, डिस्टर्ब इतना होता है मुझे टीचर, जब मैं जाती हूँ मुझे टीचर कहती हैं वो आप जल्दी को बताएं कि ये स्पेशल बच्चा है, ये डिस्टर्ब अपसेंट माइंड होता है क्लास में।
बच्चे पापा के पास हैं, मामा का भी पूरा हक होना चाहिए मिलने के लिए, और मामा के पास है और बाप का भी हक होना चाहिए। इधर मिलाने से बच्चे से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा।
माहिरीन के मुताबिक बच्चों की फलाह अदालतों का काम है, लेकिन ये जगहें बच्चों के लिए किसी सूरत मुनासिब नहीं, क्योंकि जहां बड़ों में तनाव हो, पुलिस मौजूद हो, तो बच्चे वहां से क्या अच्छी यादें लेकर रवाना होंगे।
5 साल की उम्र में कोर्ट में आया है लिटिगेशन में, इस केस में कम से कम 4 से 5 साल चलने हैं, वो 5 साल रिस्ट्रिक्टेड विजिटेशन क्यों करें? जब आप बच्चे को एक्सेस नहीं देते उसके नॉन कस्टोडियल पेरेंट तक, तो देर आर चांसेस कि द चाइल्ड इज मैनिपुलेटेड।
ऐसे ही बच्चों को महफूज मुस्तकबिल देने के लिए वालदैन की मदद का बीड़ा उठाया है लाहौर की जारा बंगश और आयमा मिनहास ने। ये सिंगल मदर्स हैं और चाहती हैं कि कर्ब के इन लम्हात से गुजरने वालों की साथी बने। वो अब देरोज नामी प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चों को तनहा पालने वाली माओं और बाप को इनके कानूनी हकूक और बच्चों की नफसियाती जरूरतों के बारे में आगही मुहैया कर रही हैं।
एक लॉयर चूज करते हुए मुझे किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कितना अरसा लग जाता है एक केस को हल होने में, और अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं तो चाइल्ड कस्टडी राइट्स क्या हैं। दूसरी साइड आपकी होती है जिसमें आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, सो यहाँ पे हम माहिर नफ्सियात या साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट और एक सपोर्ट ग्रुप, काउंसलिंग सपोर्ट ग्रुप जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं।
देरोज एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके साथ ऐसे माहिरीन मुंसलिक हैं जो लोगों के मसाइल जानने के बाद ये तय करते हैं कि इन्हें किस किस्म की मदद की ज़रूरत है। नफसियाती मुश्किलात से निमटने से लेकर बच्चे का खर्चा चलाने के लिए मुलाजमत या कारोबार शुरू करने के लिए ज़रूरी वसाइल की जानिब रहनुमाई की जाती है।
देरोज के जरिए अब वो लोग भी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं जो जानते हैं कि थोड़ी सी रहनुमाई और हमदर्दी से तलाक के बाद भी बच्चों और बड़ों की जिंदगी को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
क्या आपका बच्चा अपने फारिग वक्त में कंप्यूटर, टैबलेट या मोबाइल फोन की स्क्रीनों के सामने गुजारता है? अगर आप भी उन वालिदैन में से एक हैं जो बच्चों को सारा दिन फोन या टेप हाथ में लिए बैठा देखने पर परेशान होते हैं, तो आप गलत नहीं। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक 11 से 17 साल की उम्र के बच्चों की जिस्मानी सरगर्मियों में वाज़े कमी हो चुकी है, जिससे इनकी नशोनुमा पर बुरा असर पड़ रहा है। इस्लामाबाद से हमारी साथी गेती आरा अनीस बता रही हैं कि बच्चों के इस मसले के हल के लिए कुछ बड़े अब क्या कर रहे हैं।
ये 7 साला शाह हुसैन हैं और ये हैं इनकी 5 साला बहन बनुजा। अक्सर बच्चों की तरह ये भी बहुत सा वक्त मोबाइल फोन्स पर अपनी मनपसंद चीजें देखने में गुजारते थे, मगर अब ये खेलते कूदते भी नजर आते हैं। इनकी वालदा कहती हैं कि इन्हें बच्चों की आदत बदलने पर काफी मेहनत करना पड़ी।
एक सर्टेन लिमिट सेट करनी होती है कि देखना भी है तो इतने टाइम के लिए देखो, फिर लेट्स गो आउट एंड मूव आउट एंड डू समथिंग एल्स, कुछ और करें, कुछ और बेहतर, कोई गेम्स, कोई स्पोर्ट, कोई बुक की स्टोरी है उसको, उसमें इंटरेस्ट उसका क्रिएट करें कि भाई ये देखो कितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, लेट्स सी ये क्या कर रहा है, लेट्स डू इट। उनके साथ करना होता है, उनको वक्त देना होता है बेसिकली, कि आपको ये शो करना है कि ये दिस इज ऑल्सो सेम इंटरेस्टिंग थिंग।
आमना के घर से कुछ ही दूर आयशा एक ऐसा क्लब चला रही हैं जहां बच्चे खेलने आते हैं। आयशा कहती हैं कि वालदैन में ये एहसास पैदा हो रहा है कि बच्चों का हर वक्त स्क्रीन के सामने बैठना अच्छा नहीं।
इसका बेसिक मकसद यही है कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी करना पड़े। दे आर सो मच इंडल्जेंट मोबाइल्स, फोन वगैरह, इनमें घर में रहकर कि उनकी जो बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी है खत्म हो गई है, हेल्थ उनकी बहुत ज्यादा स्पॉइल हो रही है। स्पेशली ये बच्चियों के लिए, फीमेल्स गर्ल्स के लिए पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब पेरेंट्स काफी इनकरेजिंग हैं और मोटिवेट भी करते हैं।
एक वक्त था कि शाम होते ही इलाके के पार्क खेलने कूदने वाले बच्चों से भर जाते थे, लेकिन अब वालदैन बच्चों को तन्हा घर से बाहर भेजते हुए घबराते हैं। लेकिन बच्चों को स्क्रीन से दूर रखने के लिए ऐसी सरगर्मियों को तरतीब देना भी जरूरी है जो इनकी तवज्जो हासिल कर सकें।
सेल्फ डिफेंस करने का सबसे ज्यादा मुझे मजा आता है यहाँ पे।
मज़ा सबसे आता है जिमनास्टिक्स में, और जिमनास्टिक्स का एक्सरसाइज कार्टून में सबसे ज्यादा मजा आता है।
ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ اسکرین کے سامنے بیٹھے رہنا اور گھنٹوں گھر کے دیگر افراد سے الگ تھلگ وقت گزارنا بچوں میں نفسیاتی پیچیدگیوں کا سبب بن رہا ہے، جس کا کل کو پورے معاشرے پر منفی اثر پڑ سکتا ہے۔
سب سے پہلے ہم مینٹل ہیلتھ کی اگر بات کریں تو سلیپ سائیکل اور پھر انسومنیا، میموری میں ڈسٹربنس آ رہی ہے، کانسنٹریشن کے پرابلمز آ رہے ہیں، اس کے رزلٹ میں اسٹڈیز میں پور رزلٹ۔ اگر ہم ایڈجسٹمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو پھر سوشل انٹریکشن، پیرنٹل چائلڈ انٹریکشن اور پھر بچوں کی سوشل لرننگ اور پھر اس حوالے سے مسائل آ رہے ہیں۔
آمنہ کہتی ہے کہ جسمانی سرگرمیاں بڑھانے سے ان کے دونوں بچے نہ صرف جسمانی اور ذہنی طور پر زیادہ چاق و چوبند ہیں بلکہ اب وہ خاندان کے دیگر افراد کے بھی زیادہ قریب ہیں۔ گیتی آرانیز، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
چین میں جنم لینے والی کرونا وائرس کی وبا کو عالمی سطح پر پھیلنے سے روکنے کے لیے پاکستان سمیت چین کے کئی ہمسایہ ملکوں کے علاوہ بنگلہ دیش، نائجیریا، امریکہ اور آسٹریلیا میں ہوائی اڈوں پر اب سخت اسکریننگ کے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اب تک اس وائرس کے 440 کیس سامنے آئے ہیں جبکہ 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ چین میں نئے سال کی تقریبات کا آغاز ہوا ہے اور ماہرین صحت کو ڈر ہے کہ انسانوں سے ایک کو دوسرے کو لگنے والا یہ وائرس بھیانک وبا نہ بن جائے۔ اس بارے میں تفصیلات ارم عباسی کی زبانی۔
چین کے روایتی کیلنڈر کے مطابق ملک میں اس برس نئے سال کا آغاز 25 جنوری سے ہوگا۔ پورے ملک میں لوگ خاندان اور دوستوں کے ساتھ چھٹی منانے کے لیے سفر کر رہے ہیں، لہذا ٹرینز، بسز اور میدانی علاقوں میں لوگوں کا ہجوم ہوگا۔ ایسا لگتا ہے کہ کرونا وائرس کے ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہونے کی خبر بیجنگ میں چینی مسافروں کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔
ہم اپنے بچوں کی وجہ سے زیادہ محتاط ہیں، ہم اپنے ساتھ ادویات لے کر آئے ہیں۔
میں اس صورتحال سے خاص طور پر واقف نہیں ہوں، لیکن خبروں میں بتایا ہے کہ یہ ووہان تک ہی محدود ہے۔
دسمبر کے آخر سے لے کر اب تک 200 سے زیادہ افراد کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، جو پھیپھڑوں کی بیماری کا سبب بنتے ہیں، جس سے کم از کم 3 افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ جو نئے کیسز سامنے آئے ہیں ان میں طبی عملے کے لوگ بھی شامل ہیں جنہوں نے اس وائرس سے متاثرہ افراد کا علاج کیا تھا۔ جاپان، تھائی لینڈ اور جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی مریضوں میں وائرس کی نشاندہی کی ہے جو حال ہی میں چین سے آئے تھے، جس سے اس کے عالمی وبا کی شکل اختیار کرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ چینی صدر نے وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات کا حکم دیا ہے۔
The Chinese Centers for Disease Control نے وائرس کی جنیاتی تحقیق سے وائرس کی شناخت کرنے اور اسے دستیاب کرنے میں بہت تیزی سے کام کیا ہے، اور کئی ممالک میں وائرس سے نمٹنے کے لیے مولیکولر ٹیسٹ تیار کیے گئے ہیں، لہٰذا یہ ممکن ہے کہ ان کا استعمال چین میں بہت جلد کیا جا سکے۔
برطانوی بایو میڈیکل ماہر ڈیرک گیتھرو کا کہنا ہے کہ ان سب لوگوں کے لیے ٹیسٹ کی سہولیات فراہم کرنا مشکل ہو سکتا ہے جنہیں شبہ ہے کہ انہیں یہ وائرس لاحق ہے۔
ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ہم فلو کے موسم کے وسط میں ہیں اور بہت سے لوگوں کو انفلوئنزا ہوگا۔ در حقیقت ہانگ کانگ میں گزشتہ ہفتے جو ابتدائی مشتبہ کیسز سامنے آئے، تحقیق کے بعد ثابت ہوا کہ وہ کرونا وائرس سے نہیں بلکہ انفلوئنزا یا کسی اور بیماری سے متاثر تھے۔
امریکی محکمہ صحت کے حکام نے اس وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش میں سین فرانسسکو، نیو یارک اور لاس اینجلس کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر چین کے علاقے ووہان سے آنے والے مسافروں کی سکریننگ کا حکم دیا ہے۔ زلتیکا ہوک کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔
ویتنام کی جنگ امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگوں میں سے ہے۔ امریکہ نے ویتنام پر بھاری بمباری تو کی ہی، ساتھ ہی بارودی سرنگوں کا ایک جال بھی بچھا دیا۔ یہ جال آج بھی تباہی کا باعث بن رہا ہے، خاص طور پر کسانوں کے لیے جن کی زمین کاشتکاری کے قابل نہ رہی اور سرنگ پھٹنے سے اب بھی وہ زخمی ہو رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک غیر سرکاری ادارہ اب وہاں امید کے پھول کھلا رہا ہے۔ تفصیلات عمران جدون کی زبانی۔
ویتنام میں کالی مرچ کی ان فصلوں پر امید کی بہار آ رہی ہے۔ ویتنام کے صوبے کوانگ ٹرائی میں آج بھی ایک نسل جنگ کے اثرات کے ساتھ بڑی ہو رہی ہے۔ امریکی طیاروں نے اس صوبے میں جنگ عظیم دوئم سے بھی زیادہ بوم گرائے۔
ہم کھیتوں میں چاول یا شکر کندی اگاتے تھے، لیکن فصل ناقص پیدا ہوتی تھی۔ ہم کھیتوں میں ہل نہیں چلا سکتے تھے۔ ہر جگہ بہت سے بم اور بارودی سرنگیں، خاص طور پر مہلک کلسٹر بمز موجود ہیں۔
نوئن وانتھیب ایک دن اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے جب ان کی کدال ایک خول سے ٹکرائی اور وہ پھٹ گیا۔ نتیجے میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہوئی اور جسم کے حصے چھلنی ہو گئے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ 1975 کی جنگ کے بعد بھی لاکھوں لوگ اس طرح ہلاک ہو چکے ہیں۔
ماضی گزر چکا ہے، آج امریکی اور دوسرے ممالک کے لوگ زمین کو بحال کرنے میں ہماری مدد کے لیے یہاں آتے ہیں اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ مل کر ہم جنگ کے میدانوں کو باغات میں بدل رہے ہیں، لہٰذا جب ہم کھیتی باڑی کریں تو ہمیں پریشانی نہ ہو۔
بارودی سرنگیں ختم کرنے کے لیے کام کرنے والی تنظیموں میں سے ایک تنظیم روٹس آف پیس پیش ہے، اور وہ کسانوں کو نہ صرف ذہنی سکون بلکہ کھیتی باڑی میں بھی مدد کر رہی ہے۔
نہ صرف ہم بارودی سرنگوں کو پودوں میں بدل رہے ہیں بلکہ اب ہم امریکہ میں نئی منڈیوں میں انہیں فروخت بھی کر رہے ہیں، جس سے ان کمیونٹیز کی دوبارہ تعمیر میں مدد مل رہی ہے۔
ہائیڈی کوہن کی تنظیم نے پہلے زمین سے وہ بارودی سرنگیں نکالی جو اب بھی وہاں دھسی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد کسانوں کو کالی مرچ کی بیلیں اگانے کا بہترین طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ آخر میں وہ کسانوں کو دکھاتے ہیں کہ اپنی فصل کو زیادہ منافع بخش منڈیوں میں کیسے برآمد کریں۔
ہم دوستی کے بیج بونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ سب سے اچھا کام یہ ہے کہ کسی کی اولاد کو زمین میں چھپے بارود سے بچا سکیں۔
کوان ٹرائی کے کاشتکاروں کے لیے کھیتوں کی دیکھ بھال کرتے وقت آنکھوں یا اعضاء سے محروم ہونا عام بات ہے، لیکن اب روٹس آف پیس جیسے اداروں کی مدد سے وہ زخموں کے خوف کے بغیر کھیتی باڑی کر سکتے ہیں اور پیداوار بیرون ملک فروخت کر کے اپنے خاندانوں کی زندگی بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اراش عرب اسادی کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
پاکستان میں آن لائن بزنس کے نئے رجحانات، خصوصی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ پاکستان میں آن لائن خرید و فروخت کے لیے کوئی قابل بھروسہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے، تاہم اب پاکستان میں ٹیکنالوجی کے ماہر نوجوان ملک میں آن لائن بزنس کو متعارف کرانے کے لیے سامنے آ رہے ہیں۔ ایسے ہی کچھ نوجوانوں نے وائس آف امریکہ کی ایک راؤنڈ ٹیبل میں شرکت کی اور آن لائن شاپنگ کے نئے رجحانات کو اجاگر کیا۔ اسلام آباد کے محمد اسحاق، جنہوں نے گروسری کی اپنی آن لائن شاپ کو پنجابی زبان میں چھوٹی دکان کے لیے استعمال ہونے والے لفظ ہٹی کا نام دیا ہے، بتایا کہ ان کی آن لائن ہٹی کس طرح کام کرتی ہے۔
ہٹی بیسیکلی ایک نیا کانسیپٹ تھا یہاں ای کامرس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پنڈی اسلام آباد میں۔ بیسیکلی جو ہمارا اسکوپ آف ورک ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ گروسری کی ڈلیوری سروسز وغیرہ جو ہے وہ لوگوں کو گھروں میں پرووائڈ کرتے ہیں۔ ہمارا ایک ای کامرس سے ریلیٹڈ ہی موبائل اپلیکیشن کا ایک پلیٹ فارم ہے اور جس کے تھرو جو ہے وہ لوگ ہمیں ایکسیس کرتے ہیں اور ہمیں آرڈرز کرتے ہیں، اور ہم ان کو جو ہے وہ ان کی جو بھی آرڈرز ہوتا ہے ان کے گھر پہ ہم ان کو جو ہے وہ ڈیلیور کر دیتے ہیں۔
اور ایک آن لائن ہٹی قائم کی ہے کراچی کی انم کامران نے بائی آن کے نام سے۔
لیکن جو محمد اسحاق ہیں یہ گروسری کے اوپر بیسکلی کام کر رہے ہیں، لیکن ہم گروسری نہیں کر رہے، ہم اس کے علاوہ باقی 300 کیٹیگریز پہ کام کر رہے ہیں جس میں فیشن سے ریلیٹڈ ہر چیز ہے، کچن سے ریلیٹڈ، ہوم اینڈ ویڈنگ سے ریلیٹڈ، الیکٹرانکس، موبائل گیجٹس، اس طرح ہمارے پاس 300 کیٹیگریز ہیں۔ اور اس میں سیل جو کر رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو یا تو کوئی چھوٹی سی دکان لے کے کسی شہر میں بیٹھے ہوئے، یا پھر ایسی فیمیلز ہیں جو گھر پہ رہتی ہیں اور وہ گھر سے کچھ بھی پروڈکٹ اپنے پاس پروکیور کر کے ہول سیل سے لے کر اور پھر وہاں سے سیل کر رہی ہیں، کیونکہ ہم ان کو ایک چھوٹی سی ای شاپ کریٹ کر کے دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک اے پرسن کی شاپ ہے، ایک بی پرسن کی شاپ ہے، ایک سی پرسن کی، تو ہر کسی کی الگ الگ شاپس ہوتی ہیں، ان کی شاپس کے اندر صرف انہیں کی پروڈکٹس نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ وہ تو سب بایون کے اوپر ہی ہیں، مگر بایون کے اندر رہتے ہوئے، اسی کی امبریلا کے اندر رہتے ہوئے الگ الگ ای شاپس کریٹ ہو جاتی ہیں، تاکہ جہاں پر وہ اپنی پروڈکٹ لسٹ کر سکتے ہیں اور اس کی مارکیٹنگ ہم بھی کرتے ہیں اپنے یہاں پہ اور وہ بھی کرتے ہیں۔
نمل یونیورسٹی اسلام آباد کے بزنس انکیوبیشن سینٹر سے وابستہ پاکستان انکیوبیشن نیٹ ورک کی ایک رکن عدیل امیر نے بتایا کہ پاکستان میں یونیورسٹیاں اپنے بزنس انکیوبیشن مراکز کی مدد سے طالب علموں اور نوجوانوں کو بزنس کی تربیت دے رہی ہیں تاکہ وہ اپنی پسند کی آن لائن ہٹیاں قائم کر کے اپنا روزگار خود پیدا کر سکیں اور ملک کی ای کامرس کو ترقی دے سکیں۔
تو انکیوبیشن سینٹرز جو ہیں وہ یہ فیسلٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں کہ ان کی نیٹ ورکنگ کروا رہے ہیں، وہ کسٹمر تک ریچ آؤٹ کرا رہے ہیں، ان کو ایسی اپرچونیٹیز تک لنک کروا رہے ہیں جس سے وہ زیادہ سے زیادہ لرن اور گرو کر سکتے ہیں۔ آن لائن بزنس کے حوالے سے آپ کو اتنے بڑے وہ سیٹ اپ کی یا آؤٹ لیٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جسٹ آپ کو ایک پراپر پلاننگ کی، گائیڈنس کی، مینٹورنگ کی اور فائنانس کی ضرورت پڑتی ہے، جو کہ انکیوبیشن سینٹرز جو ہیں وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں اس طریقے سے جو جس طرح کا اسٹارٹ اپ ہوگا۔ یونیورسٹی کا انکیوبیشن سینٹر جو نمل یونیورسٹی میں بنا ہوا ہے، اس میں یہ ہے کہ آؤٹ سائڈرز بھی آ سکتے ہیں اور جو نمل کے اسٹوڈنٹس
وہ بھی آ سکتے ہیں, اور نمل کے اسٹوڈینٹس اور جو یونیورسٹی میں نہیں لوگ پڑھ رہے وہ مل کے بھی ایک ٹیم بنا سکتے ہیں, تو ان کو بھی وہی سروسز اور وہی فیسلٹیز ملیں گی جو کہ نمل کے اسٹوڈینٹس کو مل رہی ہیں.
اسلام آباد کی عائشہ احمد نے بتایا کہ انہوں نے ایک آن لائن زرعی مارکیٹ قائم کی ہے ایگری ٹیک کے نام سے. وہاں کینٹ کی انم تنویر نے بتایا کہ انہوں نے پھولوں اور چاکلیٹ کے تحائف بھیجنے میں مدد کے لیے ایک آن لائن شاپ قائم کی ہے, فلاور کارٹ پی کے. یونٹی ریٹیل کے فاؤنڈر شعیب احسن نے بتایا کہ ان کی کمپنی چھوٹے اور بڑے کاروباروں کو ڈیجیٹل بنانے میں مدد کر رہی ہے.
ہم لوگوں نے کئی چھوٹے کاروباروں کی مدد کی ہے, اسپیشلی اسٹارٹ اپس کی جو اس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, جو ای کامرس انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں, کیونکہ ایک ان کے ساتھ جو ان کے لیے چیلنج ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ اپنی ٹیکنالوجی کے اوپر انویسٹ کر سکیں. پاکستان کے اندر بڑے بڑے برانڈز بھی ایسے ہیں جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت زیادہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں, تو یہ پلیٹ فارم بنانے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہم ایک پلیٹ فارم بنائیں جہاں یہ ٹیکنالوجی کا جو پرابلمس ہے وہ ہم اپنے اوپر لے لیں, بیکاز اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود ایک ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں اور اس انڈسٹری میں بھی کافی عرصہ گزار لیا ہے.
اور آن لائن شاپنگ مراکز یا آن لائن ہٹیوں کا مستقبل کیا ہے, اس بارے میں پاکستان اور امریکہ میں کاروباروں کو ڈیجیٹل بنانے میں مدد کرنے والی ایک گلوبل کمپنی ٹرانسفارم ایکس کے فاؤنڈر اور نیشنل انکیوبیشن سینٹر پاکستان کے ایک مینٹور جاوید اقبال کا کہنا تھا.
پاکستان میں یہ بہت تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے, میں یہ کہیں سے نہیں کہوں گا کہ یہ وی آر دیئر, ہم ابھی وہاں نہیں ہے, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اگلے دو سالوں میں بہت سارے سے جو ہرڈل جو ہیں جو چیزیں آڑے آ رہی تھیں ان کو میں آہستہ سے ہٹتا ہوا دیکھ رہا ہوں.
یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ٹی ٹوینٹی لیگز دنیا بھر میں مقبول ہو رہی ہیں. پاکستان میں یہ مقابلے پاکستان سپر لیگ کے نام سے ہوتے ہیں. پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ پی ایس ایل کا پانچواں سیزن, اس کے پورے 34 میچز پاکستان میں منعقد ہوں گے, جس میں دنیا بھر سے بڑے بڑے نام حصہ لے رہے ہیں. پاکستان میں سری لنکا کی ٹیم پر سال 2009 میں لاہور میں حملے کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بند کر دیے گئے. کرکٹ بورڈ کی مسلسل کوششوں کے باوجود باہر کی ٹیموں نے پاکستان آ کر کھیلنے سے انکار کیا, اور یہ جمود اگر ٹوٹا بھی تو سری لنکا ہی کی ٹیم کے حوصلے کے سبب, جس نے سال 2019 کے اختتام پر پاکستان کا دورہ کیا. اپنے ٹائٹل کا دفاع کرنے والی کوئٹہ گلیڈیٹر کے مالک ندیم عمر نے وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں نہ صرف کرکٹ کے فروغ اور نئے ٹیلنٹ کی تلاش میں پی ایس ایل کا اہم کردار ہے, بلکہ انٹرنیشنل کرکٹ کی پاکستان میں واپسی بھی پی ایس ایل ہی کی مرہون منت ہے.
آئی تھنک یہ جو پاکستان میں کرکٹ واپس آئی ہے یہ پی ایس ایل کی وجہ سے شروعات اس سے ہوئی کہ سب سے پہلا میچ آپ کو اگر یاد ہو فائنل ہم جب ایڈیشن 2 میں پاکستان لے کے آئے تھے, پھر بتدریج گیا, 3 میچز آئے, پھر 8 میچز ہوئے. اس نے پاکستان نہ صرف پی ایس ایل کو بڑا وہ دیا, بٹ آئی تھنک جو پلیئرز یہاں پہ آئے, جنہوں نے یہاں پہ ماحول دیکھا اور جس طرح لوگوں سے ان کو محبت ملی, تو بائی ورڈ آف ماؤتھ یہ جتنا اسپریڈ ہوا اس کی کہ بھائی پاکستان از اے سیف کنٹری اور لوگ یہاں کے بہت اچھے ہیں, بہت مہمان نواز ہیں, تو آئی تھنک وہ میسج بڑا اچھا کیا. اور اب پی ایس ایل پوری یہاں ہو رہی ہے, اور اس کی خوشی کی بات یہ تھی کہ تمام پلیئر جو پہلے جو منع کرتے تھے آنے سے, اس دفعہ وہ سارے آ رہے ہیں کھیل میں.
معروف کرکٹ کمنٹیٹر مرزا اقبال بیگ کہتے ہیں کہ پی ایس ایل 5 کی کامیابی ملک میں کرکٹ کے فروغ اور بین الاقوامی کرکٹ کی بھرپور واپسی کے لیے ناگزیر ہے.
کرکٹ بورڈ کے لیے ایک چیلنجنگ ٹاسک ہے, لیکن پاکستانی شائقین میں کرکٹ کے لیے ایک بہت ہی بڑی خبر ہے. آپ دیکھیں 3 میچز انہوں نے ملتان میں رکھے ہیں, 8 میچز انہوں نے جو ہے وہ راول 8 میچز انہوں نے وہاں رکھے ہیں, کراچی میں راول پنڈی میں بھی 8 میچز ہیں. تو مطلب پاکستانی شائقین میں کرکٹ کے لیے موقع ہے کہ اسٹارز کو ایکشن میں دیکھیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بین الاقوامی کرکٹ کی واپسی کے حوالے سے جو ایسی ٹیمیں ہیں جو جیسے انگلینڈ, آسٹریلیا یا پھر ساؤتھ افریقہ, ان نیوزی لینڈ, ان کے آنے کے دروازے کھلیں گے, اور میں سمجھتا ہوں یہ پی ایس ایل انشاءاللہ اگر کامیابی سے ہو گئی تو آپ یقین جانیے کہ آئندہ آنے والے برسوں میں ہم دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو, بہت ساری ٹیموں کو پاکستان میں ایکشن.
سپورٹس جرنلسٹ عمر علوی کہتے ہیں کہ تماشائیوں کو اسٹیڈیم لانے کے لیے بورڈ کو محنت کرنا ہوگی.
آپ کو لوگوں کو بلانا پڑتا ہے, انسینٹیو دینے پڑتے ہیں, کمپنیز سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ آگے یہاں اسپانسر لگائیے, اپنے لوگوں کو لے کے آئے, کچھ نہیں کیا تھا پی سی بی نے, اور وہی اثر ہوا کہ دیکھیں آخری دن ٹیسٹ میچ جو اسلام آباد پنڈی میں تھا لوگ اس میں آئے, کراچی کی ٹیسٹ میچ میں بھی یہی ہوا کہ لوگ آپ ایسے رکھتے ٹیسٹ میچ کہ ایک تو سردیاں بہت کسی کسی بات ہے, دوسرے لوگ جا چکے تھے ملک سے باہر, ان کو چھٹیوں پہ جانا تھا,
सही.
वो बिल्कुल ही ऑकवर्ड सा टेस्ट मैच वो रख दिया कि बीच में आपने कि बस आ जाएंगे. लोग ऐसे नहीं आते, लोग बहुत अरसे से प्लान हो रहा होता है. लोग डिसाइड करते हैं कि हम टेस्ट मैच देखने जाएंगे. हमें आपको याद है कि हम किस तरह पागलों की तरह लाइन में खड़े होकर टिकट ले रहे होते थे. ऐसे कुछ भी नहीं हुआ था.
क्वेटा ग्लैडिएटर के मालिक नदीम उमर का कहना है कि उनकी टीम रूसो और सुहेल तनवीर जैसे T20 स्पेशलिस्ट के जाने के बावजूद मजबूत और मतवाजन है और एक बार फिर सबको हैरान कर सकती है.
ट्राइंग टू डिफेंड इज वेरी डिफिकल्ट. वो उम्मीदें आपसे लगी हुई होती हैं पूरी फॉर्म की तो. बट आई थिंक इस दफा भी हमारी टीम बहुत अच्छी है और बस अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो इंशाल्लाह डिफेंड भी करेंगे.
PSL 5 के लिए टिकटों की फरोख्त ऑनलाइन शुरू कर दी गई है. पाकिस्तान और दुनिया के नामवर क्रिकेटर्स 20 फरवरी से कराची से शुरू होने वाले इवेंट में 22 मार्च को लाहौर में खेले जाने वाले फाइनल तक एक्शन में नजर आएंगे. असद हसन, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन.
आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है. अंजुम हैरिस गिल को इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.